نعت شریف کے اشعار ہیں، فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ۔ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار۔
مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔
نشانی ہے یہ اسلام کی عظمتوں کی،
نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ مبارک تجھے ہو اے مدینہ نبی کا شہر یہ شہر مدینہ تاریخ روشن یہ شہر مدینہ تاریخ روشن یہ شہر مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت کے ہمارے گمان اقرب الی الیقین سب سے مقبول بندے سے تعلق نصیب فرمایا. اول تو یہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں بنایا, جانوروں میں نہیں بنایا. پھر انسانوں میں بھی اہل ایمان بنایا اور اہل ایمان میں بھی حق سے جوڑا, ان لوگوں کے راستے سے اور ان لوگوں سے جوڑا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا. اللہ نے انعام فرمایا, بالکل سیدھا سچا مستقیم راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہاں چلنے میں ہمیں دیر ہے, چلنے میں رکاوٹیں ہیں, خدا تعالیٰ ہماری رکاوٹوں کو دور فرمائے. شیطان بھی ایک رکاوٹ ہے, نفس بھی ایک رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ دونوں دشمنوں کو زیر کر دے, مغلوب کر دے اور ہم کو صراط مستقیم پر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے. واللہ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں, اپنا ایمان سلامت لے جانے سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اخیر وقت میں سب سے زیادہ ایمان پر خاتمے کے واسطے فکر مند اور غمگین رہتے ہیں. گناہ سے بھی زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے, ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگ صبح کافر ہو گے تو شام مسلمان ہو گے, تم میں سے کوئی شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہوں گے. اتنی تیزی سے حالات بدلتے رہیں گے. اور خدا تعالیٰ نے اپنا فضل یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے جڑے رہتے ہیں, اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاتمہ ان کا ایمان پر فرماتے ہیں. اور یہ اولیاء کرام اور اللہ کے مقبول بندوں کا اکرام ہوتا ہے, ان کے اکرام میں ان کے ساتھ رہنے والوں پر بھی وہی رحمت اور فضل ہو جاتا ہے. جیسے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ان کے پاس بیٹھنے والوں پر کیسے اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ہم تو گناہگار ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, جو یہ پنکھا چل رہے ہیں, مجھ کو ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا اس زمانے میں, یا چھت کا پنکھا ہوتا تھا لیکن ہاتھ سے ہی چلتا تھا, بجلی نہیں تھی, تو پنکھا جلا جا رہا تھا تو حکیم الامت نے فرمایا کہ دیکھو یہ پنکھا کس کو جل رہے ہیں. عرض کیا گیا کہ آپ کو. تو فرمایا کہ بھائی اس کی ہوا تم کو بھی آ رہی کہ نہیں. جی ہاں ہمیں بھی آ رہی ہے. اسی طرح اللہ والوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہیں اس سے ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ بھائی جب درود شریف پڑھو تو اس تصور سے پڑھو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, اس کی چھینٹے ہم پہ بھی پڑھیں. کسی دنیاوی آبشار کے پاس بھی جائیں جو زوردار آبشار ہوتی ہے اس کی چھینٹیں دور دور تک جاتی ہیں, فضا کے اندر اس کی ٹھنڈک اور نمی اور فرحت محسوس ہوتی ہے. یہی اللہ والوں کا حال ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے, آنا جانا رکھنے والے اور ان سے محبت کا تعلق رکھنے والے محروم نہیں رہتے. خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے اکرام میں ان کو بھی نوازتے رہتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو جھانکتے رہتے ہیں, اس میں دیکھتے رہتے ہیں. اس دل میں جس جس کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کو نوازتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. تو میرے عزیزوں فتنے کا زمانہ ہے, لیکن جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں ہے, الگ ہو کے بیٹھو بھائی ادھر, حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر چلنا مثل ہاتھ میں انگارا لے کر چلنے کے ہوگا. جیسے ہاتھ میں کوئی انگارا لینا کتنا مشکل کام ہے, دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا. دائیں دیکھے گا تو بددینی, بائیں دیکھے بددینی, سامنے بددینی, پیچھے بددینی, ہر جگہ بددینی دکھائی دے رہی ہے اور بے حیائی دکھائی دے رہی ہے, بے شرمی کے کام دکھائی دے رہے ہیں. اب عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہونے لگی ہے کہ چڈیاں پہن رہے ہیں, گھٹنے کھول رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہ پیروی کرو گے غیروں کی اس طرح کہ وہ گوہ کی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اس میں گھسو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا اور کون, یعنی ان یہود و نصارہ کی نقل میں تم ہر وہ کام کر بیٹھو گے, خدا اور رسول کو بھول جاؤ گے, خدا اور رسول کا راستہ چھوڑ دو گے, بھول جاؤ گے. اصل میں قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے اگر زیادہ سے زیادہ کوئی دینی مزاج رکھتا بھی ہے تو وہ بھی جہالت میں یہ موبائلوں سے رابطہ کرتے ہیں, موبائلوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وظائف کے در پہ ہوئے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں اور مبالغہ آمیز باتیں موبائلوں کے اندر کثرت سے ہیں, گمراہ لوگوں کی باتیں کثرت سے ہیں. حدیث یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جن میں انسان دیکھنے کی کوشش کرے گا محض کہ کیا کیا چیز ہے, لاؤ ذرا دیکھ لیں, تو یہ فتنے آنکڑوں کی طرح ہوں گے. جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے, مچھلی اس میں منہ مارتے ہی پھنس جاتی ہے اور وہ کانٹا اس طرح گھس جاتا ہے مچھلی کے کہ بغیر زخمی کیے وہ نکلتا نہیں, پھاڑ گوشت پھاڑ دیتا ہے پھر نکلتا ہے. تو یہ آنکڑے ایسے ہی ہیں, یہ موبائل کا آنکڑا, اسمارٹ فون کا آنکڑا ایسا ہی ہے کہ اس میں آدمی کیا چاہتا ہے کہ بھائی لاؤ ذرا دیکھ لیں, اس میں تو کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی, اس میں تو کوئی موسیقی نہیں ہے, چلو لاؤ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بس یہ ابتدا ہو گئی آپ کی کہ آپ نے فتنے میں پھنسنے کا انتظام کر لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جھانکنے کی کوشش کرے گا تو یہ فتنے اس کو آنکڑے کی طرح گھسیٹ لیں گے, اس میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے بھائی اس آلے کا بے ضرورت استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے, بہت بڑھتا جا رہا ہے, ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ. اس پر اللہ کے فضل کا سایہ ہو, اللہ کی رحمت کا سایہ ہو, بھائی وہی بچ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دو لڑکے تھے بیریش اور وہ بدماشوں سے بچنے کے لیے انہوں نے, ایک لڑکے نے تو 70 اینٹیں لگائیں, 70 اینچیں لگا دی تاکہ بھئی یہ بارڈر بن گیا محفوظ ہو گیا میں. اور ایک لڑکا جو ہے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کی بھیک بھی مانگی, تدبیر بھی اختیار کی, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی بھیک مانگی کہ اللہ اگر آپ کا فضل و رحمت نہ ہو تو میں بچ نہیں سکتا. تو اس نے کوئی تدبیر کوئی زیادہ نہیں کی تھی, لیکن جس نے 70 اینٹیں لگائی تھیں کیونکہ اس کو اپنی اینٹوں پر اعتماد تھا وہ بدماشوں کا شکار ہو گیا, اور جس نے اللہ کے فضل و رحمت کی بھیک مانگی وہ بچ گیا. بھائی اللہ کے فضل و رحمت کی ہم بھیک مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دیجیے, بھٹکنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, آنن فانن بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے اسمارٹ فون کے استعمال کو بالکل لیا سوا ضرورت شدیدہ جس کو معاش کی ضرورت ہو, بس اس کے لیے تو استعمال کریں, ورنہ ٹیلی فون بہت سے لوگوں کے رشتے دار پائے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں کال کرتے ہیں, اور اس واسطے انہوں نے اسمارٹ فون کو رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر کال کرنے کے لیے بھی کسی کو ضرورت ہو تو بھی سادے فون سے استعمال ہو ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے. یہ ان چیزوں کی قیمت جب پتہ چلے گی, یا تو انسان کو اپنے اوپر پورا پورا اعتماد ہو اور پورا پورا اپنے نفس کے کو جو ہے اس نے قابو میں کیا ہوا ہو, لیکن پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا. اے ظاہر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. یہ ایسا سانپ بچھو ہے. حضرت عقیب ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا کہ ایک سپیرا تھا, سانپ والا, سانپ کا تماشا دکھانے والے, سانپ پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو پٹاری میں بند کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ترکیب سے فن سے جو ہے اس کو قابو میں رکھتے ہیں, بانسری بجاتے ہیں, بانسری کو ہلاتے ہیں تو سانپ بھی ہلتا رہتا ہے. تو ایسے ہی ایک شخص تماشا دکھانے والا تھا, وہ جنگل میں کہیں گیا تو پہاڑ پہ برف جمی ہوئی تھی, وہاں دیکھا کہ ایک اژدہا مرا پڑا ہے, اژدہا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا تماشا دکھانے کے کام آئے گا, اس کو ہم کسی طرح شہر میں لے چلتے ہیں. گزیٹ کے بہت بڑا تھا, اژدہا تھا, تو اس نے سمجھا کہ مرا ہوا ہے, اس کو دکھا کر ہم تماشا دکھائیں گے اور پیسہ کچھ کمائیں گے. تو گھسیٹ کر بڑی مشقت سے وہ گاؤں میں یا شہر میں اس کو لے آیا. تو جب تماشائی جمع ہو گئے تو چونکہ پہاڑ سے لایا تھا, پہاڑ پہ تو برف تھی, نیچے جب لایا تو وہاں گرمی تھی, تو جب گرمی پڑی تو وہ اژدہا حقیقت میں مرا ہوا نہیں تھا بلکہ دھوپ کی گرمی سے پھر وہ ہوش میں آ گیا اور جان پڑ گئی اس میں. اب جو اس نے حرکت کی تو سب سے پہلے بھاگنے والا وہی تماشا دکھانے والا تھا, وہی سپیرا تھا. تو میرے دوستو نفس کی ایسی ہی مثال ہے کہ اگر ضربیں لگا لگا کے صحبتوں میں آ کے اگر چاہیے فرشتہ بھی ہو جائے پھر بھی اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کس وقت اس ظالم کو گناہوں کی گرمی پہنچنے لگے, ماحول کی گرمی پہنچنے لگے, یا آپ کی تنہائی کی گرمی پہنچنے لگے کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, لاؤ چلو استعمال کر لو, تو یہ اژدہی کی طرح ڈنک مار دے گا, جس لے گا. ہاں تو اس لیے بھائی یہ فرمایا کہ نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں. دلا اپنے دل کو کہہ رہے ہیں, اے دل نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں, جیسے غافل ہوا یہ ڈس لے گا, کسی کا دوست نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دین پر چلنا یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, اپنے کو دین پر چلانا, ماحول کی نظر نہ ہونا بلکہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا, یہ اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا ہے. مگر جو شخص ایسے زمانے میں دین پر چل رہا ہوگا اور استقامت اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 لوگوں کے برابر, 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان دنوں کے اس زمانے کے 50 لوگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم جیسے 50 کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام کے عمل کے 50 عمل جیسا ایک عمل کرنے سے 50 کا ثواب ملے گا. کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا. جیسے جیسے زمانہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, کمزوری کی طرف جا رہا ہے, کنواں کمزور ہو گئے ہیں, عبادت ٹھیک سے ہوتی نہیں, عبادت میں یکسوئی نہیں, اور زمانہ یعنی ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ چپے چپے پہ بے حیائی ہے, تو ایسے موقع پر یہ کمانے کا زبردست موقع ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی فائدہ ہے. جو دین پر مرے تھے دنیا, جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. قائل فرماتے ہیں کہ دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے, کیا فائدہ اپنی دنیا بھی برباد ہو آخرت بھی برباد ہو. خدا نخواستہ کیوں ہم نہیں سوچتے, کیوں ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ جس طرح توکل کیا جاتا ہے, جس طرح توکل کا حق ہے اللہ پر, اس طرح توکل کیا کرو اور اللہ کی فرما برداری بجا لاؤ تو خدا تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دیں جیسے پرندے کو رزق دیتے ہیں کہ صبح بھوکا نکلتا ہے شام پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے. تو میرے عزیز و دوستو کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ رہنے کے, تو طریقہ تقویٰ سے تقویٰ کے ساتھ رہنے سے جو ہے وہ اللہ کے کتنے وعدے ہیں کہ ہم اس کو مشکلات سے بھی نکالیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کو آسانیاں. یہ سارے وعدے انسان, کون سا انسان ہے جو کہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, بلکہ ہر انسان اسی کے لیے دوڑ رہا ہے, اسی کے لیے مشقت کر رہا ہے, اسی کے لیے کوشاں ہے دن رات کہ بھائی ہماری کمائی اتنی ہو جائے کہ سکون سے گزرے, بھائی ہمیں کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے, بھائی ہماری فلاں فلاں مشکل آسان ہو جائے. ہر آدمی انہی چیزوں کے لیے, تو ایک صاحب نے لکھ کے لگا رکھا تھا کہ ہر آدمی خوش رہنے کے لیے پریشان ہے, ہر آدمی خوش رہنے کے لیے پریشان ہے. عجیب جملہ ہے اور واقعی یہی بات ہے کہ ہر آدمی خوش رہنے کے لیے پریشان ہے. لیکن بھائی ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے تھے عجیب بات, اور وہ یہ کہ بھائی ایک آدمی اپنی خوشی کا انتظام خود کرے, اپنی خوشی کا انتظام اسباب وغیرہ خود کرے وہ بہتر ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کے خوش رہنے کا انتظام کرے وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے انتظام ظاہر ہے کہ کامل ہے, بہتر ہے, سب سے بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم اپنے آپ کو کر دیں کہ جو اللہ کی مرضی ہو وہی ہماری مرضی ہو, اللہ کی مرضی میں ہم فنا ہو جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے میں ہم فنا ہو جائیں. فنا کیا ہے؟ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. کیا عاشقانہ مصرع ہے یہ, مومن جو فدا ہو, فدا ہو جانا, کہ اس میں جو آدمی فدا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نفع نقصان نہیں دیکھتا, یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ بس فدا ہو جاتا ہے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر فدا ہو جائیں. کس طرح آپ کھاتے تھے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تبلیغ جماعت میں ایک نو مسلم آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرغی کا انڈا کیسے کھاتے تھے؟ اب کہیں حدیث میں ہم نے سنا نہیں کہ انڈا آپ نے کھایا ہو, کیسے کھایا ہو, مگر یہ عشق کی بات ہوتی ہے کہ جب انڈا ابلا ہوا سامنے آیا تو ان کو فکر ہوئی کہ بھائی کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈا کیسے کھاتے تھے. تو یہ عشق ہے, اس کو عشق کہتے ہیں. خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسا عشق نصیب فرمائے کہ ہر کام میں ہم سنت طریقے کی جستجو میں رہیں. تو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. قدموں میں آ جائیں گے, جیبوں میں نہیں, ہاتھ میں نہیں, سر پہ نہیں, قدموں میں آ جائیں گے. یعنی بے وقت ہو کر, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس دنیا آتی ہے وہ راغب, ذلیل ہو کر دنیا آتی ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. تو اس طرح سے مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. یہ حالات جو بین الاقوامی حالات ہو رہے ہیں, ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے سب جانتے ہیں کس قدر جو ہے ابتر حالت ہے, کس قدر معاشی طور پر برباد ہو کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہمارے ہی گناہوں کی شامت ہے آج کہ ہم پر ایسے نااہل لوگ مسلط ہیں کہ وہ جو ہے یہ صورتحال ملک کی ہو گئی، اب تری ہے، ہنگامے ہیں، لوٹ مار ہے، رشوت ہے، سود ہے، تو یہ سارے کے ساری صورتحال بدل سکتی ہیں، ضرور بدل سکتی ہیں، مگر ایسے تھوڑی کہ ہم معاشی طور پر ہم بحال ہو گئے اور ہمارا روپیہ اتنا اونچا چلا گیا اور یہ ترقی ہو گئی وہ ترقی ہو گئی. ترقی پہ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے کہ ترقی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ترقی مفید ہوتی ہے، ایک ترقی غیر مفید ہوتی ہے. کہ بھائی ترقی ایک تو یہ ہے کہ آپ دودھ بادام کھائیں، ڈنڈ پی لیں، خوب طاقتور ہو جائیں، آپ خوب اکھاڑے میں آپ مشق کریں، تو یہ تو ترقی مفید ہے. اب ایک آدمی ہے وہ گھر میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، مالدار آدمی تھا، تجوری میں پیسہ بھی ہے سب ہے، لیکن جو ہے اچانک کیا ہوا کہ ڈاکو گھس آئے گھر کے اندر، بنگلے کے اندر، اور آ کر جو ہے سیٹھ صاحب کو خوب مارا. دبلے پتلے سیٹھ صاحب تھے، کیونکہ عموماً سیٹھ صاحب جو ہے وہ دبلے بھی ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں لیکن بہت سے دبلے بھی ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو فکر کھائے جاتی ہے، حساب کتاب ان کو کھایا جاتا ہے. ایک بنیے کا قصہ حضرت نے سنایا کہ بھائی وہ جا رہا تھا، ہر وقت حساب کتاب کا عادی تھا، حساب کتاب بہت کرتا تھا. اسی پر مجھے یاد ہے ہمارے رشتے داروں میں ایک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، تو ان کو اس قدر کاروبار ذہن پہ سوار رہتا کہ بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کے وہ دیواروں پہ حساب لگاتے تھے، فلاں کا اتنا حساب، فلاں کا اتنا حساب، اور اتنا نفع اور اتنا نقصان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جہالت سے باز رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام اچھا کیا ہو، خدا کرے اللہ ان کو بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن بھائی ڈرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ وہ بنیا حساب کتاب کا عادی تھا، جوڑ باقی کرتا رہتا تھا. تو دریا پار کرنے کا موقع ایک دفعہ آیا تو نوکر سے کہا کہ بھائی یہ بانس لے جاؤ اور دریا میں جو ہے وہ بانس گاڑ کے جگہ جگہ سے اس کی ریڈنگ لو، ریڈنگ یہاں کتنا ہے، گہرائی کتنی ہے، درمیان میں گہرائی کتنی ہے، اور آگے کتنی ہے، پھر آخر میں کتنی ہے. نوکر نے کسی طرح سے جا کے وہ حساب لگا لیا، یعنی سب جگہ سے وہ ریڈنگ لے کے ان کو دے دی کہ یہاں اتنا گہرا، یہاں اتنا گہرا، یہاں اتنا میٹر گہرا. اب انہوں نے سب کو جوڑ لیا اور پانچ جگہ سے جو اس نے ناپا تھا اس کو پانچ سے تقسیم کر دیا. جب تقسیم کیا تو حاصل اتنا آیا کہ اس نے آرام سے بیل گاڑی پار ہو سکتی تھی، پورا کنبا پار ہو سکتا تھا. اب انہوں نے کہا بھائی بیل گاڑی اس میں ڈال دو دریا کے اندر. اب وہ نوکر کہہ رہا ہے کہ حضور گاڑی ڈوب جائے گی، کنبا آپ کا ڈوب جائے گا. مگر وہ کہا کہ نہیں، کیسے ڈوبے گا، میرا حساب کہتا ہے کہ نہیں ڈوبے گا. بس انہوں نے جو ہے وہ گاڑی زبردستی اس میں ڈال دی، بیچ میں جا کے سارا کنبا ڈوبنے لگا. اب کہتے کہ حساب میرا پورا، کنبا میرا ڈوبا کیوں، حساب تو میرا وہی تھا لیکن یہ کنبا کیسے ڈوب گیا میرا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کو، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو غرض یہ کہ یہ جوڑ باقی کرنا اور یہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، تو یہ موبائل فون جو ہے اس میں بے شمار فتنے ہیں، یہ خود ایک بڑا فتنہ ہے. اسی لیے میں نے اس کو جلیس السوء کا نام دیا ہے کہ برا ساتھی ہے، برا ہم نشین ہے. مگر مانتے نہیں ہیں ہم، کیونکہ ہمارے مزاج بگڑ چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے، نفس کی، نفس پرستی کی وجہ سے مزاج بگڑ گیا ہے ہمارا، اور اللہ کا نام لینے میں تو لذت آتی نہیں، اور تلاوت کرنے میں تو لذت آتی نہیں، نماز میں تو جی لگتا نہیں، ذکر اذکار میں تو جی لگتا نہیں، لیکن جی لگتا ہے ان چیزوں میں، مزاج بگڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ذوق اور شوق جو ہے سلیم کر دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرمائے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ گویا اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. کیا ہے کہ یہ اس کے بغیر زندگی گزارنا تصور میں نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ابھی خدا تعالیٰ یہ کھانا پینا رزق سب کھینچ لے تو پتہ چل جائے گا. یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بغداد میں جو ہے وہ بغداد میں بڑی عشق و معشوقی چل رہی تھی، بہت زیادہ حسن پرستی کا مرض عام تھا، تو پھر وہ قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا اور کھانے کو کچھ نہ ملا، اب معشوقوں اور عاشق سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا معشوق لاؤں یا روٹی لاؤں؟ اس نے کہا کہ معشوق پر پھیرو جھاڑو، ہمیں روٹی چاہیے روٹی. خدا تعالیٰ نعمتیں چھین لے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسی کن ان چیزوں میں کیا لذت ہے اور اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے کیا لذت ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑا خطرناک معاملہ ہے غیروں کی تقلید. لڑکے یعنی مرد جو ہے وہ داڑھی والا ہے, ابا داڑھی والے ہیں اور داڑھی بھی آدھی کٹی ہوئی آدھی ہے کہ برائے نام کہ بھائی مسلمانوں میں کسی طرح شمار ہو جائے, ہم ذرا کوئی دیندار دکھائی دینے لگے. چلو بہت سے بہت ٹوپی بھی پہن لیں, لیکن اولاد کا حال یہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ غیروں کی نقالی سے ایک ذرہ بھی نقالی سے میری میرے بچوں کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اولاد کو دیکھو تو چڈی پہنی ہوئی ہے, لمبے لمبے بال ملنگوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, دیکھنے میں لگتا بھی نہیں, یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھ لیا موبائل پہ, یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کل یہ اس طرح کے بال رکھنے چاہیے, اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے, چڈی پہنی ہوئی ہے, لمبے لمبے بال ہیں اور ملنگوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, بدحال بنے ہوئے. تو یہ سب اسی کی کارستانی ہے, ٹی وی اور کیبل اور اسمارٹ فون. تو خدا را اس سے بہت بچے. جو دیندار اپنے کو سمجھتے ہیں یا دینداروں سے تعلق ہے, اللہ والوں سے تعلق ہے, خاص طور پر اس سے بچنے کا اہتمام کریں. اور جو ضرورت شدید ہے اس کو بس اس کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو استعمال کریں, ورنہ خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے, ہنسی کھیل نہیں ہے. یہ اسی ہنسی کھیل میں خدا نخواستہ ہمارا ایمان نہ جاتا رہے, بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے اور غیروں کے طریقوں سے رسومات سے بہت بچنا ہے, بہت بچنا ہے. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے. بھائی بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اصلاح اخلاق ہے, اپنے اخلاق کی درستگی, اپنے احوال کی اطلاع اپنے شیخ کو کرنا اور ان کی تجویزات کی اتباع کرنا, اصل کام یہی ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام تر تصوف یہی ہے, تمام تر تصوف اور بیعت ہونے کا قاعدہ اور بیعت ہونے کا فائدہ سب کا سب یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, اور تعلق مع اللہ پیدا ہو, غفلت من اللہ جاتی رہیں, اللہ کی محبت پیدا ہو, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو, آخرت کا فائدہ ہو. تو یہ سب باتیں ہمیں اس طرف ہمارا دھیان ہی کریں. محنت نہیں ہے, محنت نہیں ہے, کرتے تو ہیں لیکن ڈھیلے ڈھالے طریقے سے. جس طرح دنیا کی پڑھائی کے لیے بچہ جٹ جاتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے, ماں باپ بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ بڑا پڑھاکو ہے, نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, اور تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور ذکر اذکار کرتا ہے کہ نہیں کرتا, گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا. لیکن بھائی بہت اچھی کرتا ہے, کیا انجام ہو رہا ہے مخلوط ماحول کی وجہ سے, تو اور بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی وہ فیل ہو گیا تھا کہ تم دیکھو فیل ہو گئے, سامنے والی لڑکی کو دیکھو وہ تو ٹاپ, اس نے ٹاپ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اسی کو دیکھ کے تمہیں فیل ہوا ہوں, اسی کو دیکھ کے تمہیں فیل ہوا ہوں. اور ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک کالج کے پرنسپل نے ہمارے حضرت کو کس زمانے میں بتایا تھا, اب تو ماحول اور بھی جو ہے فحاشی بے حیائی بڑھ گئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ وہ پرنسپل نے بتایا کہ ایک شخص اپنی لڑکی کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا کہ وہ ہاسٹل میں قیام تھا اور کالج کا ہاسٹل تھا, تو حاضری کا رجسٹر چیک کیا تو دیکھا کہ حاضری تو پوری ہے, اس کی اٹینڈنس پوری ہے. تو کہا کہ بس بس اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. شام کو لڑکی کہاں جاتی ہے, کس سے ملتی ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. اول تو لڑکیوں کو ہاسٹل میں داخل کرانا ہی جو ہے وہ کیا کہوں کہ کوئی بےغیرت آدمی ایسا کر سکتا ہے, کوئی بےغیرت ہی ہاسٹل میں رہ سکتی ہے, شریفوں والا کام تو یہ نہیں ہے, شریف باپ کی تو یہ لڑکی نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن پھر یہ کہ اس کی خبر گیری بھی بس اتنی ہے کہ کوئی پڑھائی کر رہی ہے. یہ ہے ہمارا آج کل کا معاشرہ. مخلوط ماحول کے کیسے قصے مجھے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. زبان پہ بھی نہیں لائے جا سکتے. بہت سے ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں برقعے میں پردے میں جا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں, بڑی ہماری بیٹی پردہ کرتی ہے, اور کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد پہ اعتماد ہونا چاہیے, آپ کی تربیت ایسی ہونا چاہیے کہ وہ برے ماحول میں بھی جائے تو اپنے دین کو نہ چھوڑے. واہ بھائی واہ, اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں غیروں کی صحبت میں جانے سے, بری صحبت سے بچنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں, اور آپ ایسے پہلوان ہیں کہ اللہ رسول کی بات کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا, اور آپ کو بڑی اپنے اولاد پر اعتماد ہے. نتیجہ یہ کہ اولاد گھر سے جا رہی ہے برقع پہن کے, اور اندر وہاں جا کر کالج میں ہاسٹل میں اور ٹیوشن سینٹروں میں جا کر جو برقع اتار کر پھینکتی ہے, اور جو حلیہ اس کا ہوتا ہے وہ یہود و نصارہ کو بھی مات کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو بیعت ہونے کے بعد سب سے اہم کام اپنی اصلاح اخلاق ہے, اپنے عیوب کی اصلاح ہے, اخلاق حمیدہ کا حصول اور اخلاق رذیلہ سے تزکیہ کرانا. تو یہ ہے اصل کام. وظائف تھوڑے سے, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں وظائف بہت تھوڑے بتاتا ہوں, مگر ایک کام کہتا ہوں کہ ایک گناہ بھی مت کرو. چھوٹا بڑا مت دیکھو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے, لاؤ یہ کر لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے, چلو ذرا سی خوشی کر لیتے ہیں غیروں کے طریقے پر. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہیں سے گمراہی کی ابتدا شروع ہو گئی, جہنم کے راستے کی ابتدا شروع ہو گئی. غیروں کی نقالی جہنم کے راستے کی پیروی ہے, یاد رکھنا کہ جہنم کے راستے کی پیروی ہے, جہنمی لوگوں کے راستوں کی پیروی ہے. ذرا سا بھی اس راستے سے نہ ہٹو, صراط مستقیم پر رہو. کیا ضرورت ہے دوسروں کی غیروں کی نقالی کرنے میں, جبکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نمونے کو چھوڑ کر ہم کتنے بدعقل, بے وقوف اور بددین اور نالائق ہیں کہ ہم غیروں کے طرف بھی لالچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, بدترین نمونوں کو بھی لالچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا چڈی پہن لیں, اے بھائی بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, باہر مت جاؤ. تو ہم کیوں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بہترین نمونے کو چھوڑ کر بدترین نمونے کی طرف کیوں ہمارا ذہن جاتا ہے؟ کیوں ہمارے یہ نفس ہے یہ اچھلتا رہتا ہے, اچھلتا کودتا ہے کہ بھائی تھوڑی شرارت کر لو, تھوڑا ادھر ادھر کر لو, مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. اور غیروں کی تو ذرہ برابر بھی ٹھیک ہے کہ شریعت اور سنت میں ہم کمزور ہیں, عمل میں ہم کمزور ہیں, لیکن للہ للہ میں بھی اپنے کو نصیحت کرتا ہوں کہ غیروں کی طرف ذرا بھی اس لالچ کی نظر سے مت دیکھو, بلکہ دیکھو ہی نہیں کہ ہم ان کی تکلیف کریں, ہم ان کے جیسا حلیہ بنا لیں. لاؤ ذرا بچے کو چھپا کر جو ہے وہ ایسا لباس پہنا دیں, چلو ہم دل خوش کر لیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے یہاں ایک نائجیرین نو مسلم آیا کرتے تھے, وہ موسا ان کا نام تھا. وہ روتے ہوئے کہتے تھے کہ جس نے غیر کے طریقے کو دیکھ کر جس کو خوشی حاصل ہو کہ یہ ٹائی لگایا ہوا ہے, یہ چڈی پہنا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے, یا پتلون قمیض نے سوٹ کوٹ پینٹ ٹائی پہنا ہوا کتنا اسمارٹ لگ رہا ہے, کوئی بھی خوشی دل میں داخل ہوئی تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ. ارے ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے, غیروں کے طریقے کو دیکھ کر. نو مسلم تھے, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم تو مسلمانوں کے گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, مسلمان پیدا کیا, پھر ہم غیروں کے طریقوں میں لالچ کرتے ہیں, پھر وہ جہنم کے راستے کو ہم اختیار کرتے ہیں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ کی جہنم. جو ان کی پیروی کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ خدا نہ خواستہ وہی ہوگا. الا من تاب, جس نے توبہ کر لی لوٹ آیا اللہ کی طرف تو پھر وہ بچ جائے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت کی ہر وقت بھیک مانگتے رہیں, بری صحبت سے بہت بچیں, انکلوڈنگ کہتے ہیں انکلوڈنگ ٹیکس, تو انکلوڈنگ اسمارٹ فون, یہ بڑی بری صحبت ہے، بڑی بری صحبت ہے موبائل کے ساتھ. کچھ بھی نہ کرو، اللہ نے یہ ضروری نہیں فرمایا، فرض نہیں کیا ہم کو کہ بھئی یہ کوئی دینی کلپ آ گیا اس کو فارورڈ کرو ہزاروں کی تعداد میں. یہ کوئی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم نے بڑا نیک کام کر دیا، چلو کر لیا ٹھیک ہے، جو لوگ مستفید ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں جو ہے ہماری گڑبڑیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ اس سارے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں. یہ ایسا آلہ ہے کہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. ایک کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، تو ایسا کاروبار کو سود کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا تو سود ہے کہ جس میں نقصان کا شراکت نہ ہو، نفع ہی نفع کی شراکت ہے، نقصان میں کوئی حصہ داری نہیں، یہ تو سود ہے. لیکن یہ تجارت لن تبور، یہ ہے کہ اللہ کا راستہ پورا کا پورا ہم اختیار کر لیں، اور یہ دشمنی خدا سے نہ مول لیں. دشمنی ہے خدا سے، دشمنی مول لینا ہے غیروں کے راستے پر چلنا، کیونکہ غیروں پر خدا کا غضب ہے، وہ غضب کی حالت میں جی رہے ہیں. عجیب بات ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمائی کہ دیکھو دو آدمی ہیں بادشاہ کے مقرب ہیں، بادشاہ کے بالکل قریب ہیں وہ، اچھا بادشاہ کے بالکل قریب ہیں، لیکن ایک تو ان میں ہے مجرم اور ایک ہے ان میں بادشاہ کا مقرب، یعنی بادشاہ کا کوئی وزیر ہے، وفادار آدمی ہے، مقرب دونوں ہیں، لیکن مجرم بھی کٹہرے میں کھڑا ہے، وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہے، بادشاہ کے پاس قریب ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن مجرم جو ہے بادشاہ کے غضب کی حالت میں ہے، مقرب تو ہے لیکن غضب کی حالت میں ہے. تو غیروں کے طریقوں سے بہت بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور ان کو دیکھو بھی نہیں، ورنہ دل للچانے لگ جائے گا کہ ہم بھی ایسے کپڑے پہن لیں، ہم بھی اسی طرح بال کٹوا لیں، ہم بھی اسی طرح رہیں، تو دیکھ کے بھی دل للچاتا ہے، دیکھ کر بھی دل مت للچاؤ، اور خدا سے پناہ مانگو کہ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں غیروں کے طریقوں سے اور آپ کے غضب سے، کہ غیروں پر آپ کا غضب ہے، اگر ہم ان کے جیسے شکلیں اور صورتیں بنائیں گے تو ہم بھی اللہ کے مغضوب نہ ہو جائیں، کہیں غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے کہ یہ میرے بے وفاؤں کی شکل میں ہے، میرے محبوب کی شکل کے بجائے بے وفاؤں کی شکل میں ہے، میرے مغضوب لوگوں کی شکل میں ہے، خدا نخواستہ اللہ کا غضب ہم پہ بھی نازل نہ ہو جائے. اس لیے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غیروں کے طریقوں سے بچیں، نامحرموں سے بہت دور رہیں، اور اپنی نگاہوں کو بھی دور، اور اپنے جسم کو بھی دور، اور اپنی دل کو تو بہت ہی دور، بہت ہی دور، بہت ہی دور. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا لینا. اللہ والوں کی سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے قلب کو غیر اللہ سے بچاتے ہیں، اور ہر وقت خدا تعالیٰ سے 90 درجے کا زاویہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق رکھتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہ ہونے پائے. اگر ہزار بس دل سالک ہزاراں غم بود، بس دل سالک ہزاراں غم بود، کہتے باغ دل خلال کم بود، کہ اگر اللہ والوں کے قلب کے گلشن سے ایک ٹنکا بھی خدا تعالیٰ سے غفلت کا، ایک یعنی خدا تعالیٰ کے قرب کا جو گلشن ہے اس سے ایک ٹنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتے ہیں، اس قدر ان کا ترازو قلب کا نازک ہوتا ہے، خدا تعالیٰ سے ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ ایک ٹنکا بھی اگر اس میں کم ہو جائے تو وہ لرزنے لگتے ہیں، کپکپانے لگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں. یہ ہے عاشقوں کا جینا، خدا تعالیٰ ہمیں ایسا ہی جینا نصیب فرمائے، کہ علامہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. اور بھائی شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ذکر زیادہ نہیں بتاتا، بس یہ بتاتا ہوں کہ گناہ سے بچو، اصل ترقی کا راستہ، قرب کا راستہ یہی ہے. اللہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا دوست بننا ہے تو تقوی اختیار کرو، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ بس اتنا کافی ہے بھائی، زیادہ مولوی بن کے ضرورت نہیں ہے، زیادہ ملا نہ بنو بس اتنا کافی ہے، پچھتائے گا وہ آدمی. اللہ تعالیٰ ہمیں پچھتانے والوں سے بچائے، پچھتانے والا ہونے سے بچائے، کہ وہ پچھتائے گا جو یہ سمجھے گا کہ بھائی بس اتنا کافی ہے. بلکہ ہر وقت شرمندہ اور نادم رہے کہ اے اللہ جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے, جیسا آپ کو راضی کرنا چاہیے ویسا ہم نہیں کر سکے, ہر وقت روتا رہے اور اپنے تقوی کے لیے بھیک مانگتا رہے اور صحبت اہل اللہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. اگر اس سلسلے میں, اس کوشش میں, اس جد و جہد میں, صحبت نیک کی جد و جہد میں, اپنے شیخ کی صحبت کی جد و جہد میں نفلی عبادتیں رہ جائیں, ذکر و اذکار بھی رہ جائیں, تو بھی کوئی فکر نہ کرو, شیخ کی صحبت کی فکر کرو. کیونکہ صحبت جو ہے, دیکھو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی, کتنا ذکر کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو, ہزاروں سال عبادت کی, لیکن اس کے باوجود اس کی عبادت کام نہیں آئی, اس کی عبادت کام نہیں آئی. اور جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت ہوتا ہے اور اس کو جذب کرتا ہے, اس کا کام بن جاتا ہے. تو یہ جذب کے مکان ہیں, اور یہ اللہ کی صحبت تنہائیوں کی عبادت سے کہیں درجہ افضل اور کہیں درجہ نافع نیک صحبت ہے, اپنے شیخ کی صحبت ہے. صحبت میں رہنا تمام اذکار کا جو ہے بدل ہو سکتا ہے, نفلی اذکار کا. تو صحبت کا اہتمام بہت رکھنا چاہیے کہ یہی جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے برسنے کی ہے, یہی جگہ مکان ہے تجلیات جذب کا, انہی جگہوں میں تجلیات جذب نصیب ہوتی ہیں. اور ان تجلیات جذب کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم ان تجلیات کو پا گئے فلا تشقونا بعدها ابدا, تو ہم پھر کبھی بھی شقی نہیں ہو سکتے, انشاءاللہ تعالی ہم سعید ہو جائیں گے. بلکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں شقی بھی سعید بن جاتے ہیں, جن کی شقاوت, جہاں پر شقاوتیں سعادتوں سے بدل جاتی ہیں, یہ وہ مقامات ہیں اللہ والوں کے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, میرے گھر والوں کو بھی, کہ ہر غیر کے طریقوں سے بہت زیادہ اجتناب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت زیادہ عشق اور ان کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیب آور یعنی دولت مند اور جاہ و منصب والا وہ شخص نہ بن جائے گا جو لئیم یعنی کمینہ اور احمق ہے, اور احمق کا بیٹا ہے یعنی بد اصل اور بد سیرت اشخاص دنیاوی جاہ و جلال اور دولت کے مالک ہو جائیں گے. یہ زمانہ قریب قریب ایسا ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفضل سنتوں کا بیان ہے, کسی کے مکان پر جانا ہو تو اسے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے, جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے, اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے, کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل بعض برکات کے واقعات. پہلی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو, جب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد, اور ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کبھی قبول فرما لے اپنی رحمت سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی, بچے بچے کو اور ہم سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, بچے بچے کو اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ توفیق عطا فرما دے. یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اب تک جو ہم نے دین سے دوری اور غفلت اختیار کر رکھی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں ہوشیاری نصیب فرما دے. اے اللہ عقل سلیم, فہم سلیم, قلب سلیم عطا فرما, سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما, اپنا اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, پورا پورا راستہ عطا فرما. اے اللہ ذرا بھی اس میں ٹیڑھ پن نہ ہو, ذرا بھی گمراہی نہ ہو. اے اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اے اللہ مقبولین کے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری نصیب فرما. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے انتہائی نفرت نصیب فرما. اے اللہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, غیروں کے طریقوں پر لعنت بھیجتے ہیں, اور اے اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر, اے اللہ ایک ایک سنت کے عشق و محبت کی آپ سے توفیق مانگتے ہیں اور اس پر عمل کی توفیق مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو غیر سے بالکل پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو غیر سے بالکل پاک فرما دے. اے اللہ سوا اپنے, اے اللہ کوئی غیر نہ ہو. اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ صرف اور صرف اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما, اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اپنی 100% اطاعت والی زندگی نصیب فرما, اولیاء صدیقین کی حیات نصیب فرما, اولیاء صدیقین کے اعمال نصیب فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. اللہ یہ ملک آپ کے نام پر بنا تھا, اس کے لیے محنت کرنے والے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں. اے اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے, ان اولیاء کے اخلاص کی برکت سے, ان کے جد و جہد اور ان کی مشقت اور ان کے خون کی برکت سے اے خدا اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما, برکتیں نازل فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک قائم کیا گیا, اسلامی نظام کے نام پر اس لیے ملک قائم کیا گیا. لیکن آج اے اللہ اس کے خلاف دشمن بہت بڑھ گئے ہیں, اسلام کے خلاف سازشی بہت بڑھ گئے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں 100% سنت و شریعت کا نظام نصیب فرما. اے اللہ عوام کے بھی دل پھیر دیں, اصل تو ہم لوگ ہیں جو ہم دین چاہتے ہی نہیں ہیں. اے اللہ جب ہم دین نہیں چاہتے تو ہم پر ایسے ہی لوگ مسلط ہوں گے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کا ذوق و شوق عطا فرما دے, سنتوں کا عشق عطا فرما دے. ہمارے ملک میں سنت اور شریعت کا نظام, سچا نظام, مضبوط نظام عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل بدل دیں. اے اللہ ان کے دل بدل دیں, اور اللہ جن کے دل بدلنے مقدر میں نہیں ہیں, اے اللہ ان کی جگہ نیک حکمران ہمیں نصیب فرما دے. اے اپنا خوف رکھنے والے, قیامت کی پیشی کا خوف رکھنے والے حکمران نصیب فرما. اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما. انہی دو چیزوں نے آج ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے. اے اللہ انہی کی وجہ سے کتنے گناہ اور پیدا ہو گئے ہیں, کتنا ظلم بڑھ چکا ہے, کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے, کتنی پریشان حالی ہو چکی ہے. اے اللہ کتنی بے روزگاری ہو چکی ہے. اے اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے پاک فرما, بدکاریوں سے, فحاشی سے پاک فرما. اے اللہ ہم ہر مسلمان کی بے حیائی سے اور بے شرمی سے حفاظت فرما, اور ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جن کو تنگی ہے اے اللہ ان کو اے اللہ فراخی نصیب فرما, برکت عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو برکت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو, سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ اپنی خصوصی حفاظت اور حصار میں اس کو لے لے. اور اللہ دشمنوں اور سازشیوں سے اور حاسدین سے اور اسلام دشمنوں سے, جو دین سے بیزار لوگوں سے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ سب کے سب کو اے اللہ خوب وسائل عطا فرما. اے اللہ ہماری جامعہ اشرف المدارس, ہماری جامعہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا مسجد امدادیہ, مدرسہ امدادیہ, مرکز امداد و اشرف، اے اللہ تمام کی دینی مدارس کی حفاظت فرما، خوب وسائل عطا فرما، خصوصاً جو یہ مدرسہ ابو بکر مرکز امداد و اشرف ہمارے حضرت نے یہ نام رکھا ہے مدرسہ امدادیہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو کہ چونکہ تعمیر ہو رہی ہے اور اس وقت شدید ضرورت ہے اور بجٹ کے بعد مہنگائی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، بجٹ بہت بڑھ چکا ہے، تو اے اللہ اس کی بھی خوب امداد فرما دے، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، مہنگائی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ صاحب خیر لوگوں کو خوب متوجہ فرما دے، اور جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اسی طرح سے ان کے بھی وسائل عطا فرما اور خوب حفاظت فرما، اور دین کی خوب نشو و اشاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، دین کی مدد کی توفیق نصیب فرما، یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرما، اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ بہت بلند فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اللہ ہمارے برادر ملک بنگلہ دیش کی بھی حفاظت فرما، وہاں بھی اسلام کی مسلمانوں کی اور اسلامی شرعی نظام کی حفاظت فرما، اور اللہ وہاں جو فساد خوب پڑے ہیں اے اللہ فسادیوں کو ہدایت دے دیں، اے اللہ توبہ کی توفیق دے دیں، اور تمام مسلمانوں میں آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ہر ایک کے ایمان کی اور جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے، اور برادر ملک بنگلہ دیش میں بھی اللہ امن و امان اور عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک میں بھی امن و امان اور حفاظت عافیت نصیب فرما، ہمارے حضرت دامت برکاتوں کی حفاظت فرما، آپ کے اہل و عیال اور خاندان والوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جس کے بھی دل میں جو جائز مقصد ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔